تفسير: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. إن الذين كفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو کون لوگ مراد ہیں؟ کافر مراد ہیں, اہل مکہ مراد ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ویصدون عن سبیل اللہ, اور وہ رکتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے, والمسجد الحرام, اور اس مسجد حرام سے, الذی جعلناہ, جس کو ہم نے بنایا ہے, للناس, لوگوں کے لیے, سواء, برابر, کہ جس میں لوگوں کے لیے برابری ہے, حقوق کے اعتبار سے اس میں برابری ہے. العاقف فیہ, عاقف کون ہے؟ مقامی باشندہ, وہاں پہ رہنے والا, مقیم, والباد, اور باہر سے آنے والا. تو وہاں پہ کیا ہے کہ مکی ہو یا غیر مکی ہو, عربی ہو یا اجمی ہو, تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس مسجد میں سب کے حقوق برابر ہیں. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ, اور جو کوئی جو ہے وہ چاہے ارادہ کرے, فِيهِ, اس میں, یعنی اس مسجد حرام میں جو کوئی ارادہ کرے, بِإِلْحَادٍ, بے دینی کا, ایڑی راہ کا, بے ظلم, ظلم کے ساتھ, شرارت کے ساتھ, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ, تو اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. آپ دیکھیے آیت نمبر 25 سے 37, یعنی پورا جو ہمارا سبق ہے اس میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ پس منظر کیا ہے, اور اس میں جو خاص بات ہے وہ کیا ہے کہ پچھلی آیتوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ توحید اور شرک کی بحث چل رہی تھی, ہے نا, اور آپ نے پڑھا کہ خصمان, یعنی دو گروہ ہیں جو کہ آمنے سامنے ہیں, ہے نا, آپ نے خازان خصمان اختصموا فی ربہم, تو اللہ رب العزت نے مختلف گروہوں کا نام لے کر بھی کہا کہ اصل میں کتنے ہی گروہ کیوں نہ ہو, ہے دو ہی, ایک ایمان لانے والے ہیں, ایک انکار کرنے والے ہیں, اور دوسرے معنی آپ نے کیا پڑھے تھے کہ وہ مشرک ہو سکتے ہیں یا پھر وہ مسلمان ہو سکتے ہیں. یعنی غزوہ بدر میں بھی دو ہی گروہ آمنے سامنے ہوئے تھے نا, کافروں کے پاس کافر بھی تھے, مشرک بھی تھے, اور بھی بہت سے گروپ جمع ہو گئے تھے, لیکن وہ سارے کون تھے؟ ایک گروپ تھا نا. تو توحید اور شرک جو ہے اس کی بحث چلی آ رہی ہے, اور قریش کے لوگ کیسے تھے, انہوں نے حرم پر قبضہ جمایا ہوا تھا, اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کے اصلی حقدار وہی ہیں, وہی اس کے امین ہیں, اور جو بنو ہاشم کا خاندان تھا اس کو جو ہے وہ وہاں پہ کلید برادری, ہے نا, تو بلکہ کلید برداری کہنا چاہیے کہ چابیوں کے لینے کا بھی ان کو جو ہے وہ حق حاصل تھا, اور ان کا جو لیڈر تھا وہ ابو لہب تھا. تو اس طرح وہ تمام خزانوں پر پوری طرح وہ لوگ خود مختار تھے, آزاد تھے, اور اہل مکہ جو تھے, جو مکہ پہ حکومت کرنے والے جو قریش تھے, نہ صرف یہ کہ ان کو مکہ کی سرداری, سیادت, امارت حاصل تھی, بلکہ پورے عرب کو وہ لیڈ کر رہے تھے, پورے عرب پر ان کی مذہبی پیشوائی کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. تو ایسے حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی, تو اہل مکہ نے, اہل قریش نے, بنو ہاشم نے, جس میں ابو لہب اور اس کے ساتھی پیش پیش تھے, انہوں نے رسول اللہ کی دعوت کو ٹھنڈے پیٹوں نہیں برداشت کیا, بلکہ کیا کیا کہ آپ کو مکہ کی زمین, آپ اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا. تو یہ جو آیتیں ہیں, آیت نمبر جو ہے وہ 25 سے لے کر 37 تک, اس میں, ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت پھر کھول کر بتائی, اس حقیقت کو واضح کیا کہ اے اہل مکہ تم ذرا سوچو تو صحیح, ذرا غور تو کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیت العتیق جو ہے, یہ خانہ کعبہ کس مقصد کے لیے بنایا تھا, ان کی دعوت کیا تھی, اور کون سے وہ شعائر تھے، وہ کون سے مناسک تھے جس کی ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو تعلیم دی تھی؟ تو ایک آئینہ، ایک دعوت کا خلاصہ، تعلیمات کا خلاصہ اہل مکہ کے سامنے رکھ دیا تاکہ اہل قریش، اہل مکہ اس آئینے کی روشنی میں اپنا آپ دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ وہ وراثت ابراہیم کے حقدار ہیں بھی یا نہیں، وہ غدار ہیں یا امین ہیں. اور یہ جو پوری کہانی بتائی جا رہی ہے یہاں پہ، گو کیا پیچھے بھی سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکی ہے نا، اور مختلف صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھ چکی ہیں، کیسے وہ متقیوں کے امام تھے، کتنے وہ نیک تھے، کیسے وہ مہمان نواز تھے، ہے نا. تو وہ ساری باتیں آپ پڑھ چکی ہیں. تو دراصل یہاں پہ ایک طرف اہل مکہ کو سوچنے کی دعوت دینا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو وارث سمجھتے ہو ان کی دعوت کے، اور ان کے ساتھ رشتہ جو قائم کرتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان کی دعوت تھی کیا، انہوں نے خانہ کعبہ کیوں بنایا، لوگوں کو کیوں یہاں جمع کیا، کیوں اپنی اولاد کو یہاں پہ چھوڑا، اور وہ جو قربانی کرتے تھے تو اس کا کیا مقصد تھا جو انہوں نے اس کو قائم کیا. تو دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دینا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اے مسلمانوں، آپ اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہو جائیں، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اب حرم کے متولی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مسلمان ہونے کا تم دعویٰ کریں تو کیا ذمہ داریاں تم پر آنے والی ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں بڑے زبردست انداز میں، بڑے ہی جگانے والے انداز میں جو ہیں وہ متوجہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، اور وہ رکتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے. تو یعنی گویا کہ خود وہ رکتے ہیں اور روکتے کن کو ہیں؟ مسلمانوں کو. اور مسلمانوں کو وہ کیوں روکتے تھے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ خانہ کعبہ میں مسلمان نماز نہ پڑھ سکیں، قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں، پھر مسلمان جو تھے وہ عمرہ تک ادا نہیں کر سکتے تھے، ہے نا، آپ کو یاد ہی ہے وہ والی بات بھی. تو اللہ رب العزت جو ہیں یہاں پہ اعلان کر رہے ہیں کہ مومنین اور کفار کی یہ باہمی مخاصمت جو ہے، ان کا باہمی جو جھگڑا ہے، اس کی ایک شکل اور ہے، اور وہ یہ خاص شکل ہے، اور وہ شکل کیا ہے کہ کفار خود گمراہ ہیں اور دوسرے جو نیک ہیں، جو نیکی کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اور ایسے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہا، آپ نے عمرہ کرنا چاہا، تو ان کی ملکیت تو نہیں تھی نا اہل مکہ کی، اہل قریش کی، لیکن انہوں نے رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو حرم میں جو ہے وہ داخل نہ ہونے دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا راستہ، اور اللہ کا راستہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام کا راستہ، دین اسلام کا راستہ، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ دین اسلام سے جو ہے وہ روکتے ہیں. پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت کیا اعلان کر رہے ہیں کہ مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں، صحیح ہے نا. تو اہل مکہ مسلمانوں کو انہوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا، اتنا اللہ کے راستے سے روکا، بڑے دکھ دیے. اور اسی طرح مسجد حرام میں جو ہے وہ تنگ کرتے تھے مسلمانوں کو. اللہ دی جعلناہ للناس سواء العاقف فیہ والباد، تو وہ مسجد حرام اللہ دی، وہ جس میں بنا دیا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے حقوق کے لحاظ سے برابر، سوا جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ بالکل برابر، یعنی اس میں برابری ہے. یہ نہیں ہے کہ اہل مکہ جو ہیں ان کا یہاں پر حق جو ہے وہ زیادہ ہے اور مسلمانوں کا حق جو ہے وہ یہاں پر کم ہے. تو سوا اس کے معنی کیا ہے؟ برابر، کہ برابر ہیں حقوق کس کے؟ العاقف، عاقف کے. اور عاقف جو ہے مراد اس سے یہ ہے کہ حرم کے جو اندر رہنے والا ہے، فیہ حرم میں، والباد اور وہ جو باہر سے آنے والا ہے، گویا کہ حرم کے اندر رہنے والا، حرم کے باہر سے آنے والا، مقیم اور مسافر، اور آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ مقیم اور آفاقی، تو تمام لوگوں کے لیے اللہ نے حرم کو مساوی کر دیا ہے، اندر رہنے والے ہوں یا باہر رہنے والے ہوں. اچھا اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ مسجد حرام سے مراد کیا ہے، خاص مسجد یعنی خانہ کعبہ یا پورا حرم مکہ؟ تو قرآن مجید میں کبھی یہ مسجد حرام کا لفظ جو ہے وہ صرف مسجد حرام کے لیے بولا گیا ہے نا، تو گویا کہ بعض جگہ مسجد حرام کہہ کر پورا حرم حرم مکہ مراد لیا گیا، تو جز کہہ کر کل مراد لیا گیا، ایسا بھی ہوا ہے. تو جہاں تک مسجد حرام کا تعلق ہے کہ مسجد حرام بیت اللہ شریف جو ہے جہاں پہ ہے، اور پوری حرم جو مسجد ہے تو مسجد حرام، مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس میں مقیم اور غیر مقیم، ملکی اور افاقی، اندر رہنے والے اور باہر سے آنے والے جو ہیں وہ ان کے حقوق جو ہیں بلا تخصیص اور بلا تفریق، رات دن سب کے لیے برابر ہیں. ہر شخص وہ مسافر ہو یا اندر رہنے والا ہو وہ حرم میں عبادت کر سکتا ہے، کوئی بھی کسی کو عبادت سے روک نہیں سکتا ہے نا. تو یعنی جہاں تک مسجد کی بات ہے نا، صرف مسجد کی، اس میں تو حقوق سب کے برابر ہیں، کوئی کسی کو وہاں پہ منع نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کسی کی وہاں پہ جو ہے نا اجارہ داری نہیں ہے. اچھا جن علماء نے مسجد حرام سے پورا حرم مراد لیا ہے، ان کے بھی ایک گروہ کی یہی رائے ہے کہ پورا حرم بھی سب مسلمانوں کے لیے یکساں حیثیت رکھتا ہے، گویا کہ اس کے مکان، اس کی زمینیں، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، ان کی خرید و فروخت، ان کو کرائے پر دینا ان کے نزدیک جو ہے وہ جائز نہیں ہے. جو شخص بھی کسی جگہ جو ہے کسی جگہ سے حج یا عمرے کے لیے مکہ جائے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے جو ہے وہ ٹھہر جائے. تو وہاں رہنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہرنے سے کسی کو نہ روکے. ایک دوسری رائے یہ ہے، یہ کن لوگوں کی رائے ہے؟ جو لوگ مسجد حرام سے مراد صرف مسجد نہیں، پوری اس کی حدود اور پورا مکہ کا علاقہ جو ہے مراد لیتے ہیں. لیکن ایک اور رائے ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ اس سے مراد اگر مسجد حرام ہے تو حقوق برابر ہیں، لیکن اگر اس سے مراد جو ہے وہ باقی سارا علاقہ ہے تو پھر دوسری رائے کیا ہے کہ مکانات اور زمینیں وہ کسی کی ملکیت ہو سکتی ہیں، اور ان کو بیچنا، ان کو کرائے پر دینا جو ہے وہ جائز ہے، البتہ وہ جگہیں جن کا تعلق مناسک حج سے ہے، مثلاً منا، مزدلفہ، عرفات کا میدان وغیرہ، یہاں کسی کی ملکیت جائز نہیں ہے، باقی جگہ جو ہے وہ ملکیت جو ہے وہ جائز ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ قدیم زمانے سے جو ہے اس میں علماء میں اختلاف رہا ہے، اور بہرحال تو آپ اسی روشنی میں جو ہے وہ اس کو آگے لے کر چلیں، اس کو سمجھیں، اس لیے کہ جو ہے وہ جو علماء کی رائے ہے اس میں میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بھی رکھتی ہوں کہ حضرت جو تھے وہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا تھا کہ حج کے زمانے میں مکہ کا کوئی شخص اپنا دروازہ بند نہ کرے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اہل مکہ کو اپنے مکانات کے صحن کھلے چھوڑ دینے کا حکم ہے، اور وہ ان پر دروازے لگانے سے منع کرتے تھے تاکہ آنے والا جہاں چاہے ٹھہرے. تو جو ہے وہ بہرحال اس کا مقصد کیا تھا کہ پورا حرم جو ہے، حرم مکہ جو ہے وہ مسجد ہے جہاں سب کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہیں، تو یہ رائے بھی ملتی ہے. لیکن بہرحال جو اب اکثر لوگوں کی جو رائے ہے وہ کیا ہے کہ مکہ کی زمین جو ہے اس پہ لوگوں کی ملکیت بھی ہے، اور وہاں پہ زمین ہے یا جائیداد ہے یا عمارت ہے تو اس میں جو ہے وہ اس کو بیچ سکتے ہیں، ان کا وہاں پہ حق ہے. لیکن جو ہے وہ خلفائے راشدین کا کیا اس میں جو ہے وہ مسلک رہا، جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں پر حج اس لیے فرض نہیں کیا کہ یہ اہل مکہ کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنے، اور جو مسلمان احساس فرض سے مجبور ہو کر وہاں پہ جائیں تو وہاں کے جو رہنے والے مقیم ہیں نا، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہاں کے جو مالک ہیں وہ اپنے جو ہوٹل ہیں یا گھر ہیں ان کے خوب خوب کرائے رکھ کر باہر سے آنے والوں کو لوٹیں، کیونکہ جو باہر سے آتے ہیں باشندے وہ اس احساس سے جاتے ہیں کہ اللہ نے حج فرض کیا اور ہم نے جانا ہے، تو وہاں کے لوگوں کو نا اس کو وقف عام کرنا چاہیے اہل ایمان کے لیے، اور تاکہ باہر سے جانے والے وہاں پہ تنگی اور تکلیف نہ اٹھائیں، اور وہ زمین کسی کی ملک نہیں ہے، ہر زائر کو حق ہے کہ جہاں جگہ پائے وہ ٹھہر جائے۔ تو نچوڑ بات کا کیا نکلا کہ اس یعنی اللہ نے حج اس لیے فرض نہیں کیا کہ اندر رہنے والے جو تھے نا ان کا کاروبار چمکے، تو وہاں کے رہنے والوں کو جو ہے اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ مسجد حرام کے بارے میں اس طرح دو رائے ہمارے سامنے آتی ہیں، تو خدا خوفی کے ساتھ وہاں پہ اندر رہنے والوں کو جو ہے وہ باہر سے آنے والوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات ہی پتہ چلتی ہے کہ جیسے اگر مسجد حرام کے اندر ہیں، آپ مسجد کے اندر ہیں اور مسجد کے اندر بعض عورتیں جھگڑتی ہیں کہ یہ میری جگہ ہے یہ تیری جگہ ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھی ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتے، ان کا کہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہوتی ہیں، سامان پھیلایا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ احرام بھی باندھا ہوا ہوتا ہے کبھی حج کا کبھی عمرے کا، اور لڑائی جھگڑا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ مرد کوئی کرے یا عورت کرے تو آپ سوچ لیں کہ یہ چیزیں حج اور عمرے کی حالت میں تو ویسے بھی حرام ہے۔ لا فسوقہ ولا جدالہ، لڑائی جھگڑا تو آپ لوگ وہاں پہ، فلا رفثا ولا فسوقہ ولا جدالہ فی الحج، کہ یہ چیزیں جائز ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اندر رہنے والے اور باہر رہنے والوں کے حقوق جو ہیں وہ ایک جیسے رکھے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو کوئی ارادہ کرے اس مسجد حرام میں الحاد کا، یعنی الحاد کا ارادہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹیڑھا ہونا، یعنی کفر اور شرک سے لے کر ہر قسم کے گناہ کے لیے الحاد لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہاں پہ یہ ارادہ کرے، اس کا مصمم ارادہ ہو کہ وہاں جا کے وہ کفر کرے گا، شرک کرے گا، یا یہ کہ وہاں پہ جا کر وہ کوئی گناہ کرے گا، تو وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو شخص بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے ساتھ پھر وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ بے دینی وہاں پہ کرے، یعنی اللہ کے گھر میں جو اللہ کا گھر ہے وہاں اس کا بے دینی کا ارادہ ہو، اور وہ بے دینی کیا ہے؟ کفر ہو سکتا ہے، شرک ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ وَمَن يُرِدْ، آپ دیکھیں ارادہ میں اور ہم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا، آپ نے پڑھا تھا نا ہم کا لفظ بھی ارادہ کے لیے آتا ہے اور ارادہ کا بھی فرق کیا ہے؟ ارادہ تو سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور ہم جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی وقت بھی نفس کے اندر کوئی خیال آ جائے۔ تو ارادہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کر کسی نے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وَمَن يُرِدْ، اور جس نے ارادہ کیا، فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اس میں گناہ کرنے کا، بِظُلْمٍ، ظلم کے ساتھ، شرارت کے ساتھ۔ اب الحاد ہی کافی تھا، اب ساتھ میں ظلم کا اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت واضح کر رہے ہیں کہ بات معمولی گناہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا ارادہ جو الحاد کا ہے یہ شرک عظیم کا ہے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں ظلم کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ شرک عظیم کی گنجائش نکل رہی ہے۔ تو گویا کہ جو بھی حرم کے اندر شرک عظیم کا ارادہ کرے گا تو پھر کیا ہے؟ نزقہ من عذاب علیم، تو ہم انہیں دردناک عذاب کا جو ہے وہ مزہ چکھائیں گے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مکہ کے اندر جو اہل عرب تھے، جو قریشی تھے، وہ تو مکہ کے پاسبان تھے، ہے نا؟ تو مکہ کو، حرم کو، مسجد حرم کو تو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا تھا، ہے نا؟ اور مکہ والے، قریش والے جو تھے، سارے عرب میں ان کی مذہبی پیشوائی کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ وہاں پر کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے. تو یہ کیسے پاسبان تھے؟ اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کے گھر کا داخلی معاملہ ہے، دوسرے اس میں مداخلت نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسجد حرام کی حفاظت تمام مسلمانوں کی مشترک ذمہ داری ہے. حقوق کے ساتھ ساتھ اس گھر کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال کرنا، ایک تو یہ نا حق کہ وہاں سب جا کر عبادت کر سکتے ہیں، ایک تو یہ حق ہو گیا ہے نا. تو پاسبانوں کا اور باہر سے آنے والوں کا حق برابر ہے. دوسرا یہ کہ دونوں کا فرض ہے، عاکف اور باق کا، مقیم اور مسافر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حرم کو جو ہے ہر طرح کے شرک اور بدعت سے پاک صاف رکھے. جب حج اور قربانی کے لیے مقیم ہو یا مسافر، جب وہ وہاں پہ پہنچے تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر سے آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کریں. کسی بھی حال میں دنیا کے کسی خطے کے مسلمانوں کو مکہ والے، عرب والے جو ہیں وہ حاضری دینے سے روک نہیں سکتے. اور اسی طرح یہ بات بھی جو ہے وہ اہم ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیرونی طاقت حرم پہ جو ہے وہ حملے کا فیصلہ کر لے تو تمام دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جائے گا. اس وقت کسی قومی یا بین الاقوامی جو ایگریمنٹ ہے یا مصلحت ہے اس کا لحاظ جائز نہیں ہوگا. تو اگر کسی کوئی اسلامی کنٹری میں رہتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کی جو اسلامی حکومت ہے نام کی حکومت ہے، اس لیے وہ جہاد میں شرکت سے اگر وہ روکتی ہے تو کہتے ہیں کہ پھر اس وقت اس حکومت کا بھی کہنا نہیں ماننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے پر جو ہے وہ حرم کی حفاظت جو ہے وہ لازم ہے. کہ امت مسلمہ کا دل حرم ہے، اس کی اصلاح تمام امت کی اصلاح ہے، اس کا فساد جو ہے وہ پوری امت کا جو ہے وہ فساد ہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ جو حرم ہے وہاں پہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ جو ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے نا. اگر قاتل بھی وہاں پہ پناہ لے لے تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، یعنی باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اس پر ہاتھ، اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن جو خطبہ دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا لوگو اللہ نے مکے کو ابتدائے افرینش سے حرام کیا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی حرمت سے حرام ہے. کسی شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں ہے کہ یہاں خون بہائے. پھر آپ نے فرمایا اگر میری اس جنگ کو دلیل بنا کر کوئی شخص اپنے لیے یہاں خون ریزی کو جائز ٹھہرائے تو ان سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے اس کو جائز کیا تھا، نہ کہ تمہارے لیے، اور میرے لیے بھی یہ صرف ایک دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر آج اس کی حرمت اسی طرح قائم ہو گئی جیسے کل تھی. اسی طرح حرم کے جو قدرتی درخت ہیں ان کو کاٹا نہیں جا سکتا، جو خود سے گھاس جو ہے وہ اگاتی ہے اس کو اکھاڑا نہیں جا سکتا، پرندے ہیں یا دوسرے جانور ہیں ان کا شکار نہیں کیا جا سکتا، اور بس صرف وہ سانپ بچھو یا جو نقصان پہنچانے والے کیڑے وغیرہ ہیں ان کو جو ہے مارا جا سکتا ہے. پھر وہاں کی جو گری پڑی چیز ہے اس کو اٹھانا بھی ممنوع ہے. آپ نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع کر دیا تھا، نہا عن لقطۃ الحاج. پھر اسی طرح وہاں جو شخص بھی حج یا عمرے کی نیت سے آئے وہ احرام کے بغیر بھی داخل نہیں ہو سکتا، مطلب اس کو آنا ہے تو حرم عبادت کے لیے آنا ہے، نہ کہ وہاں نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ کوئی آئے. تو یہ سارے معنی اس کے اندر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اور اگر کوئی وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اگر اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا وَإِذْ بَوَّعْنَا اور جب جو ہے وہ آباد کیا ہم نے. وَإِذْ جو ہے وہ کس لیے آیا, اور یاد کرو, آپ کو بتایا تھا نا وَذْكُرُو یاد کرنے کے معنی میں آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا اس قصے کو بھی تو یاد کرو. وہ کون سا قصہ؟ وَإِذْ بَوَّعْنَا جب ہم نے آباد کیا تھا, ہم نے ٹھکانے رہنے کے لیے اور ٹھکانہ دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو, گھر دیا تھا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو. تو کون سی جگہ مراد ہے؟ بیت العتیق, بیت اللہ, مکان البیت. تو یعنی گویا کہ اس گھر کی جگہ دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو, مراد بیت اللہ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ زمین جو تھی آباد نہیں تھی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں کے رہنے والے نہیں تھے, وہ ہجرت کر کے شام سے آپ یہاں پر آئے تھے. اور بیت اللہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تو تھا, لیکن اس کی بنیاد جو تھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر لانے سے پہلے یا اس کے ساتھ ہوئی تھی, اور پھر آدم علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء بیت اللہ, انبیاء کیا کرتے تھے؟ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. پھر نوح علیہ السلام کے طواف کے وقت بیت اللہ کی تعمیر اٹھا لی گئی تھی, بنیادیں اسی جگہ تھی لیکن تعمیر اٹھا دی گئی تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہاں پر لا کر ٹھہرایا گیا تو ان کو حکم دیا گیا, تو ان کو بہت سے احکامات دیے گئے. اور آپ دیکھیے کہ کیا احکامات دیے گئے, اللہ تشرک بی شیئن, نمبر ایک کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنانے کی جب تجویز دی, ان کو رہنے کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ دی, تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید بھی کر دی, نمبر ایک اللہ تشرک بی شیئن, کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وطاہر بیتی للطائفین, اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک کر دیجئے. والقائمین, اور قیام کرنے والوں کے لیے. والرکع السجود, اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ احکامات دے رہے ہیں, خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد بتا رہے ہیں کہ تعمیر کا مقصد, اس کی غرض و غایت جو ہے وہ کیا ہے, نمبر ون کہ میری اس میں عبادت کی جائے, توحید پرستی, شرک نہ کیا جائے. اور خانہ کعبہ میں مشرکوں نے بت سجا رکھے ہیں, ہے نا, وہ آ کے وہاں پہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, کرنی تو ایک اللہ کی عبادت چاہیے. تو گویا کہ یہ ظلم ہے, گویا کہ یہ ظلم ہے. اللہ تشرک بی شیئا, اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ آپ کسی کو شریک نہ کریں, اب ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والے تھے ہی نہیں نا, تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ ہدایت کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو یہ وہی بات ہے کہ کہا ابراہیم علیہ السلام سے جا رہا ہے, ان کی کہانی سنائی جا رہی ہے, لیکن بتلانا جو ہے وہ اہل مکہ کو مطلوب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کن مقاصد کے لیے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا, اور اے اہل مکہ, اے اہل قریش, تم نے وہ مقاصد اپنے ہاتھوں برباد کر دیے. اب بتاؤ کہ جب تم امانت الہی کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہیں یہ حق کیسے حاصل ہے کہ جو یہ حق ادا کرنا چاہتے ہیں تم ان کو یہاں سے بے دخل کر دو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو, ہے نا. اللہ تشرک بی شیئن, کہ میرے ساتھ نمبر ون کسی کو شریک نہ کرنا. دوسری بات, وطاہر, اور پاک رکھیے. بیتیا میرا گھر. اب آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا کہ بوانا, میں نے ٹھکانہ دیا, ٹھہرایا, آباد کیا, بسایا, اور آپ دیکھ لیں کہ بوانا جو ہے اس کے بعد لام بھی آیا ہے, ہے نا, اور لام جو ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ یہ جگہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا مسکن یا ٹھکانہ نہیں تھا, بلکہ ان کی اولاد کا بھی یہی مسکن تھا, وَإِذْ بَوَّنَا لِإِبْرَاهِيمَ، تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بوانا کے بعد لام کا آنا جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کے لیے بھی یہ ٹھکانا تھا. تو گویا کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا کہ وہاں پہ اب اہل مکہ جو ہیں وہ وہاں کا اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے جو ہیں وہ نمائندے ہیں، پاسبان ہیں، اور پھر شرک کرتے ہیں. اور میرے گھر کو پاک کرو، وطاہر یہاں پہ بھی آرڈر کا صیغہ ہے، پاک رکھو میرے گھر کو. تو پاک رکھنے سے کیا مراد ہے؟ پاک رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کچھ شرک نہیں ہونا چاہیے، نہ تو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ سٹیچو پڑے ہوئے ہوں وہاں پہ، ہے نا، اور نہ ہی جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے. تو پاکی جو ہے دونوں طرح کی پاکی جو ہے وہ مراد ہے، کہ گھر جو ہے وہ پاک اور صاف ہو، اور گھر جو ہے اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے بھی کوئی حرام کام جو ہے وہ یہاں پہ انجام نہ دیا جائے. تو طاہر، تو طہارت جو ہے اس میں دونوں طرح کی طہارت مراد ہے، کہ عقیدے کی طہارت بھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شرک سے صفائی بھی. تو آپ دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے کہ مسجد کو صاف کیا جائے، طہارت ہے نا، کہ مسجدوں کی صفائی کی جائے. تو مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا بھی بہت افضل عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے مراد ظاہری صفائی بھی ہے. لیکن جب اللہ کے گھر کے لیے خاص طور پہ آرڈر کا صیغہ آئے کہ وطاہر بیتیا، کہ میرے گھر کو پاک رکھو، تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اصل پاکیزگی اور صفائی سے مراد کیا ہے، کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارا نہ جائے، اور نہ ہی وہاں اللہ کے بجائے اللہ کے پیاروں کا ذکر، اذکار اور کرامات بیان کی جائیں، اور کوئی بت وہاں بلا کے رکھ دیے جائیں. اور ویسے جو مسجد کی صفائی کرنا ہے، ستھرائی کرنا ہے، اس کا تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. جیسے ایک کالی عورت، ایک حبشن عورت جو ہے وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، پھر وہ فوت ہو گئی، رات کے وقت میں جنازہ ہوا، صحابہ نے آپ کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، آپ نے کہا کہ تم نے مجھے جگا کیوں نہیں دیا، پھر گئے اور جا کر اس کی قبر پر جو ہے وہ آپ نے دعائیں مغفرت پڑھی. تو اسی طرح جو ہے جو مسجد کی صفائی کرنے والی ہیں اس کے لیے یا کرنے والے ہیں، بہت زیادہ جو ہے ہمیں اجر جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ پاک رکھا جائے، ظاہری طور پر بھی اور خاص طور پر باطنی طور پہ بھی، کہ وہاں پہ لوگ شرک نہ کریں. پھر پاک رکھنے رکھنا کن لوگوں کے لیے ہے؟ للطائفین والقائمین والرکع السجود، طواف کرنے والے اور قیام کرنے والے اور رکوع اور سجود کرنے والے، ان کے لیے اس کو جو ہے وہ پاک رکھنا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا گھر خدا پرستوں کے لیے ہے، ہے نا، جو بھی گندگی ہے، نجاست ہے، جس سے خانہ کعبہ کو پاک رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو کن لوگوں سے پاک رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ جو بت پرست ہیں، جو مشرک ہیں. اور کن لوگوں کے لیے اس کو پاک رکھنا ہے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اور قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، گویا کہ عبادت کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ مسجد کو پاک رکھا جائے. اب آپ دیکھیں کہ یہ گھر جو تھا، قوم جرہم اور امالکا نے بھی یہاں پہ بت رکھے تھے نا، جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے. پھر اہل قریش نے بھی 360 بت وہاں پہ رکھے ہوئے تھے. تو یہاں پر گویا کہ حکم دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آئندہ تمام لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ حرم جو ہے اس کو کفر اور شرک سے پاک رکھنا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. جب اللہ نے خلیل اللہ کو یہ حکم دیا اور وہ خود اس پر عمل کرنے والے تھے، تو پھر باقی مسلمانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہاں پہ جو ہے وہ کیا کریں، کہ جو ہے وہ اس کو پاک اور صاف رکھے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ، ایک دفعہ ایک عورت کہنے لگی کہ وہ میرے تو اولاد نہیں ہوتی، اور مجھے کسی نے بتایا کہ حرم کی مٹی جو ہے نا، اس کو میں پتہ نہیں گھول کر پیوں یا اس کو وہاں سے لے آؤں، وہ برکت والی ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے نا پھر اولاد ہو سکتی ہے. تو یہ بھی شرک ہے، और एक दफा एक औरत जो कह रहे हैं कि वहां पे उसको तोड़ रही थी, उस मट्टी को लेना चाह रही थी हरम की मट्टी को, ताकि उससे वो बरकत हासिल करने के लिए। और फिर वो जो वहां के जो होते हैं वॉलंटियर होते हैं, मुतवे होते हैं, वो भागते हुए आए और उसको जो है वो रोका। इसी तरह बाज लोग वहां पे जाकर जो है ना, फिर वो और लोगों से अपने जैसे इंसानों से जो है ना, जो जिनको मुश्किल कुशा और दाता गंज बख्श, वहां पे जाकर उनसे जो है वो मांगते हैं। तो इन सब चीजों से हरम को पाक रखने का जो है वो हुक्म दिया जा रहा है कि हरम जो है अल्लाह ताला ने सिर्फ तौहीद परस्तों के लिए बनाया था। और आप देखें कि लोग कहते हैं ना कि वहां जाके क्या करें, तो सबसे पहले तवाफ का जिक्र है, क्योंकि तवाफ जो है ना आम घरों में आम मस्जिदों में नहीं हो सकता। तो तवाफ ज्यादा से ज्यादा करना ये बड़ी ही खूबसूरत इबादत है कि दीवाना वार कुछ आशिक जो हैं वो खाना काबा के गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं, जैसे कि परवाने शमा के गिर्द बेताब होते हैं, और जैसे कि एक हुजूम है, एक ठाठ है मारता हुआ हुजूम है इंसानों का, इंसानों के सरों का, और एक ही बात का वो नारा लगाते हैं, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तेरे दीन को, जब भी तेरे दीन के लिए जब भी मेरी जरूरत पेश आएगी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, जो भी तू हुक्म देगा मैं उसके लिए हाजिर हो जाऊंगा। और इससे यह बात भी पता चलती है कि जो मसाजिद हैं वहां पे कयाम रुकू और सुजूद यानी नेकी के काम होने चाहिए, इबादत होनी चाहिए। वहां पे जाके झगड़ा करना, लड़ाई करना, बिजनेस करना, मस्जिद के अंदर कारोबार करना, और वो गाय गुम होगी उसका ऐलान कर दे, इसका कर दे, तो इसकी बजाय इबादत पर तवज्जो मुर्तकिज रखनी चाहिए। आयत 27 बहुत ही खूबसूरत आयत है, ये तीसरा हुक्म है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया। पहला हुक्म क्या था? अल्लाह तुशरिक बी शैयन। दूसरा था वत्ताहिर बैतिया लित्ताइफीन वल काइमीन वर रुक्का सुजूद। और तीसरा है अज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज, और लोगों को हज के लिए इज़्ने आम दे दो, लोगों में ऐलान कर दो, अजान। अज़्ज़िन क्या है? अजान दे दो। अजान का मतलब क्या है? ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में पुकारना। तो लोगों को बुलंद आवाज में पुकारो बिल हज्जी हज के लिए, या तू का वो चले आए तेरे पास रिजालन पैदल व अला कुल्ले दामिर, और हर दुबले ऊंट पर सवार होकर, या तीना मिन कुल्ले फज्जिन अमीक, के वो जो हैं वो आए मिन कुल्ले फज्जिन हर रास्ते से, अमीक जो दूर दराज का रास्ता है। तो अब आप देखिए कि यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है वो हुक्म दे रहे हैं, जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है वो हुक्म दिया कि अब आप जो हैं वो लोगों को जो है वो हज के लिए यहां पर बुलाएं, लोगों ने ऐलान कर दें कि यहाँ पे वो हज के लिए जो है वो आए। तो ये जो है वो इब्ने अभी हातिम की रवायत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ने इसको नकल किया है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फर्जियत हज के ऐलान का हुक्म हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि यहाँ तो जंगली मैदान है, कोई सुनने वाला ही नहीं, जहां आबादी है वहां मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ऐलान करने की है, इसे सारी दुनिया में पहुंचाने और फैलाने की जिम्मेदारी हम पर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर ये ऐलान किया जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा कर दिया। और बाज रवायात में ये भी आता है कि आपने जबले अबी कबीस पर चढ़कर ये ऐलान किया, कानों में उंगलियां रखकर दाएं और बाएं और शर्कन और गर्बन हर तरफ से हर तरफ ये आवाज दी कि ए लोगो, तुम्हारे रब ने अपना बैत बनाया है और तुम पर इस बैत का हज फर्ज किया है, तो तुम सब अपने रब के हुक्म की तामील करो। और रवायत में ये भी मौजूद है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये आवाज अल्लाह ताला ने सारी दुनिया में पहुंचा दी, और सिर्फ उस वक्त के जिंदा इंसानों तक नहीं बल्कि जो आइंदा इंसान ता कयामत पैदा होने वाले थे बतौर मौजा उन तक भी पहुंचा दी गई। جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنا لکھ دیا ہے ان میں سے ہر ایک نے اس کی آواز کا جواب دیا. کیسے؟ اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، یعنی حاضر ہونے کا اقرار کیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے انہوں نے فرمایا کہ حج کے تلبیہ کی اصل بنیاد یہی ندائے ابراہیمی کا جواب ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو پکارا تھا لوگوں کو، اور آپ دیکھیں کہ ان کی پکار کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ہر شخص کو اور اس روح کو پہنچا دیا جس کے لیے حج مقرر تھا، اور اس کی روح نے اس اعلان پر لبیک کہا تھا. اور آج بھی ساری دنیا کے جو مسلمان جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ پکارتے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو آپ دیکھ لیجئے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کر دو، اذن عام دے دو لوگوں کو حج کے لیے. یَأْتُوكَ رِجَالًا، وہ آئیں تیرے پاس رجالن پیدل، وَعَلَى كُلِّ دامر، اور اس کے علاوہ اوپر ہر دبلی اونٹنی کے، ہر دبلے اونٹ پر بھی، یاتینا جو آئیں، من کل فجن، ہر رستے سے عمیق جو دور دراز کا ہے. تو آپ دیکھ لیں دامر جو ہے کس اونٹ کو کہتے ہیں، ہے نا، جو وہ اونٹ جو مسلسل جو ہے وہ سفر کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے کمزور ہو جائے، لطیف جسم والا ہو جائے، خریرے جسم والا. یعنی گھوڑا ہے، اونٹ ہے، لیکن عربوں کے ہاں چونکہ اونٹوں کی کثرت تھی تو خاص طور پر یہاں پہ جو ہے وہ یہ اونٹ کہا گیا کہ دبلا اونٹ. جب آپ اس کا ترجمہ کریں گی تو کیا کہیں گی کہ دبلے اونٹ پر، اس کا یہ نہیں مطلب کہ کمزور اونٹ پر جانا ہے، نہیں، جانا تو ٹھیک اونٹ پر ہے، مطلب یہ ہے کہ اونٹ پر بیٹھ کر جب مسلسل سفر کریں گے تو اونٹ جو ہے مسلسل سفر کی وجہ سے جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. یہ وجہ نہیں ہے کہ اونٹ کو کھانا نہیں ملا، اس کو خوراک نہیں ملی، خوراک کی کمی کی وجہ سے نہیں، ریاضت کی وجہ سے، مسلسل محنت کی وجہ سے جو کمزور ہو جائے. اس لیے زیادہ تر دامر کا لفظ جو ہے وہ اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی اونٹ، اونٹنی یا گھوڑا جو طویل سفر کی وجہ سے کمزور ہو جائے. اس سے کیا بتانا مقصود ہے کہ لوگ دور دور سے آئیں گے، اور اس زمانے میں یہ جہاز وغیرہ تو تھے نہیں. دوسری بات کیا ہے، فجن عمیق، فج جو ہے کشادہ راستے کو کہتے ہیں، جو پہاڑوں کے درمیان راستہ ہوتا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ جو کشادہ راستہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور عمیق گہرے کو کہتے ہیں، یعنی وہ راستہ جو لوگوں کے مسلسل چلنے کی وجہ سے یہ راستے ہوتے تنگ ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اونٹ جن راستوں پر چلیں گے، راستے تو اتنے نہیں اس زمانے میں بنے ہوئے تھے، تو راستے ہیں تو تنگ، لیکن آمد و رفت کی وجہ سے، مسلسل چلنے کی وجہ سے یہ راستے جو ہیں یہ گہرے ہو جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر عمیق کا مطلب ہے دور دراز، تو لوگ جو ہیں ہر دور دراز جگہ سے پیدل بھی آئیں گے اور اونٹوں پر بھی آئیں گے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعض لوگ دور سے بھی حرم میں جاتے ہیں اور پیدل جاتے ہیں. کیسے پیدل جاتے ہیں؟ تو بہت پہلے سے سفر جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، ہے نا، قریبی علاقوں کے لوگ بھی اور بعض اوقات دور کے لوگ بھی چلتے رہتے ہیں. اور کچھ کئی مہینے پہلے عرب کے لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا حج اور عمرے کے لیے، وہ پیدل چلنا شروع کر دیتے تھے اور پھر وہاں پہ پہنچتے تھے خاص دنوں میں. اسی طرح سواریاں ان کے ہاں عام تھیں. تو گویا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ جو ہیں وہ حرم کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جائیں. اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، عین جیم فا، اجف، آپ پڑھ چکی ہیں، یہ خشک کے لیے ابھی بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بھوک کی وجہ سے دبلا ہو جائے. یعنی دامر کون سا جانور ہے؟ خوراک کی کمی کی وجہ سے، مسلسل ایکسرسائز کی وجہ سے وہ دبلا پتلا ہو گیا. لیکن جو اجف ہے یہ وہ ہے جو کہ خوراک نہیں ملی اور وہ کمزور ہو گیا. تو یہاں پہ اجف کا لفظ نہیں ہے، دامر کا لفظ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ آیت 28 میں کہ وہ جب آئیں تو آنے کا مقصد کیا ہے، جب پیدل آئیں سواری پر آئیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو حج کے فوائد اور برکتیں دیکھنا مقصود ہے، اور وہ منافع لہم کا لفظ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافع کا لفظ استعمال کر کے کیا بات بتائی کہ بہت سے دینی اور دنیاوی فائدے مطلوب ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب لوگ جو ہیں جب وہاں پہ جائیں گے تو صرف دینی فائدوں کے لیے، دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے فائدوں کے لیے جو ہے وہ حج کے لیے آتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو ہے مثلاً ایک